Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
تھوڑی آواز تو تیز کریں بھائی آواز تیز ہوگی تو مجھے آہستہ بولنا پڑے گا آواز آہستہ ہوگی تو مجھے اپنا والیوم بڑھانا پڑے گا خطیب یا وائس کو جب اپنا والیوم بڑھانا پڑتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں جو واردات ہیں جو باتیں ہیں وہ واردات کا لفظ تھوڑی گاڑھی اردو ہے واردات نہیں وہ جو واردات کرتے ہیں ڈاکو لوگ واردات قدرت کی طرف سے جو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ باتیں کم آتی ہیں پھر شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے چیخنا چلانا زیادہ ہوتا ہے اور کام کی باتیں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ دماغ سارا شور پہ لگتا ہے قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نومبر 2019 آج نومبر کی کیا تاریخ ہے 22 نومبر 2019 کیونکہ میرے نئے پرانے بیان مکس کر کے لوگ چلا دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی صدی کا بیان ہے نومبر 2019 کا بیان ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی اتباع مت کرو میرا کچھ دن پہلے ایک شارٹ کلپ وائرل ہوا ہے یوٹیوب پہ میسج ٹی وی نے وہ شارٹ کلپ چلایا ہے میرا یہ اصل بیان نہیں ہے اس شارٹ کلپ کی وضاحت کے بعد پھر میں آج جمعے کا بیان کروں گا ٹھیک ہے نا پہلے اس کی وضاحت ہو جائے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت سے مخالفین ویسے ہی ان کو کسی کی ذات سے تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ ان کی ہر صحیح بات بھی غلط لگ رہی ہوتی ہے لیکن بہت سے مخلص لوگوں نے بھی کچھ نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں خاص طور پر ابھی ہم جب دبئی کا وزٹ کیا میں نے یو اے ای کا تو جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایک ہفتہ ہم نے ان کے ساتھ لوفری کی لوفری اور تفری میں تھوڑا فرق ہے ویسے تو بیان کیے وہاں پہ کوئی تمیز سے جو مقصد تھا لیکن تھوڑی بہت تفری بھی کی دبئی بھی ان کے ساتھ دیکھا اقبال چودھری صاحب وہ چودھری اس لیے مجھے یاد رہا کہ میں نے ان کا نام اقبال کے نام سے سیو کیا تھا تو انہوں نے چودھری کا لفظ بھی موبائل میں لکھوایا ہے تو میں نے کہا یہ کوئی واقعی کوئی خاندانی چودھری ہیں تو ان کی طرف سے بھی فون آیا کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے نابالغ بچے کے نکاح کے بارے میں، یہ ساڑی اقلچ بولو بھائی نہیں آندا، وہ پنجاب سے ہیں تو ساڑی اقلچ نہیں آندا کہ نابالغ بچی کی شادی یہ کیا ہے، اور پھر وہ جب بالغ ہوگی تو اس کو نکاح ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو اس کی رضا تو نہ ہوئی نا، یہ تو جبر ہو گیا، تو یہ بات ساڑی اقلچ نہیں آندی، یہ کیسا اسلام کا حکم ہے، ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس زمانے میں بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب ظاہر ہے وہ تو اپنے مخلص دوستوں میں سے ہیں، تو اس طرح کی جب کالز آئی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو معاملہ ہی سارا کیا ہے، خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لوگ میرے پر یہ ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب پہلے ایک بیان دیتے ہیں پھر وضاحتی کلپ اس پہ چلاتے ہیں، تو ایسا بیان دیا ہی کیوں کہ وضاحتی کلپ چلانا پڑے؟ اگر غلط بیان دیا ہو نا پھر وضاحتی کلپ کروں تو اعتراض ہو، بیان صحیح ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کو اشکالات ہو رہے ہیں، یار تھوڑا سا تو آواز کو سیٹ کر دیں، بہت گونج رہی ہے آواز، تھوڑی سی کم کر دیں، تھوڑی سی، زیادہ نہ چھیڑے پھر وہ ڈائم ہو جائے گا، آپ چھیڑو نا ذرا جا کے باہر والے، وہ بھائی وہ کیوں کھولے ہوئے گلی محلے کو کیوں سنا رہے ہیں، گلی محلے والے بند کر دیں۔ تو ہاں اب صحیح ہو گیا، اب صحیح ہے، بالکل آ جائیں واپس، باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکالو، پھر کچھ بٹن دائیں بائیں نہ ہو جائے، پھر باہر نکالو، صحیح ہو گیا۔ تو اب جب مسئلہ یہ ہے، وضاحتی کلپ کی ضرورت جو پڑتی ہے نا، اس لیے نہیں کہ میں نے پہلے غلط بات کی ہے، بات پہلے بھی صحیح کی ہے، لیکن لوگوں کے جب کمنٹس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس پہ اشکالات کیا ہیں، تو ان اشکالات کو دور کرنا تو ذمہ داری ہے نا ہماری، تاکہ لوگ اسلام سے بھی بدگمان نہ ہوں اور شریعت کا مسئلہ بھی ان کے واضح ہو جائے۔ تو لوگوں نے جو نیگیٹو کمنٹس کیے ان میں بہت سے لوگوں کو تو میرا مدعا سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا کیا ہے۔ پہلی بات، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے جب ضرورت ہو، یہ نہیں کہا کہ ثواب ہے یا یہ کام کرنا چاہیے یا اسلام میں اس کی ترغیب ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا میں نے، ترغیب نہیں ہے اس کام کی، بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، ثواب کا کام نہیں ہے نابالغ بچی کی شادی کر دیں آپ، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے، جائز ہے۔ جائز کیوں ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کہ بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کہ جس ضرورت کی بنیاد پر باپ کو نابالغ بچی کا نکاح کرنا پڑتا ہے، وہ ضرورت کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے، لوگوں نے نکاح اور رخصتی کو بھی آپس میں کیا کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، نکل پڑتے ہیں رات کو، صحیح ہے نا، پہلے بات دعوت سمجھو تو صحیح، اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے، رخصتی کا جو مدار ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں، رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ بچی کی صحت اس قابل ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچی بالغ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو رخصتی اس وقت تک جائز نہیں ہے جبکہ جب تک اس کی صحت رخصتی کی اجازت دے دے اس کو۔ بعض بچیاں 13.5-14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، بلکہ اکثر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کو شوہر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، رخصتی کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک ریلیشن جو ہوتا ہے میاں بیوی میں، اس میں تحمل نہیں ہے۔ صحت اچھی ہے اس کی، تو پھر اگر وہ اس کا تحمل رکھتی ہے تو پھر رخصتی جائز ہے۔ تو اس کا تعلق کہ رخصتی شوہر کے حوالے کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق بچی کی صحت پر ہے. نکاح بچپن میں بھی جائز ہے اور بلوغت کے بعد بھی جائز ہے. بچپن میں جائز ہے، بلوغت کے بعد تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے، ترغیب ہے. بلوغت سے پہلے ترغیب نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترغیب نہیں ہے، جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں شریعت نے اس لیے لگائی ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کو یا بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ضرورت نہیں ہوتی تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کرو ورنہ مت کرو. وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے اہم مجبوری ہے کفوف کا ہاتھ سے نکل جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو، اس سے کم تر بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اس سے کم تر نہ ہو. کیونکہ اپنے سے کم تر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور انسان کسی ایسے کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر جو اس کے پیرلل یا اس سے افضل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر نہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. ایم اے پاس کی شادی میٹرک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ آٹھویں پاس سے. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میں نے تو ہزاروں نکاح پڑھا چکا ہوں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو پڑھا ہی چکا ہوں. تو ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آج کل؟ بولو بھائی. اس سے، میٹرک اور آٹھویں پاس سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ جب اچھا رشتہ آیا تھا تو اس وقت تو ایجوکیشن میں مشغول تھیں کہ ابھی ایم بی بی ایس کرنے دو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب ایم بی بی ایس ہو گیا. ایم بی بی ایس کا جو اصل مطلب تھا میاں بیوی بچوں سمیت، ایم سے مراد میاں، بی سے مراد بیوی، بی سے مراد بچوں، اور سی سے مراد سمیت. ٹھیک یار، یہ بار بار تنگ کرتا ہے مجھے، اس کو یہاں رکھا کریں، اس کا خیال کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایم بی بی ایس تو کر لیا، ایجوکیشن بھی ہو گئی، اب جو ہم پلہ رشتہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ. اکثر طلاقیں اس بیس پر ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ صحیح جگہ مل نہیں رہی تھی. تو اسلام میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ یا اس سے عمدہ ہونا چاہیے، مالداری میں بھی، دینداری میں بھی، قوم میں بھی. دیکھو اسلام میں نسب اور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں نسب اور قوم کو اسلام نے ویلیو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قوم بھی دیکھی جائے گی. اگر لڑکی ایسی قوم کی ہے جو عرف میں اعلی سمجھے جاتے ہیں اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے، اور لڑکا ایسی قوم کا ہے جو عرف میں اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے کمتر سمجھے جاتے ہیں، آخرت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسا نکاح بے جوڑ ہوگا نا، لڑکی کے ذہن میں جو ایک برتری کا احساس ہے وہ اسے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنانے سے روکے گا. وہ کہے گی کہ میرے ابا نے میری شادی چماروں میں کر دی. ایک مثال ہے، حالانکہ چمار بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں. لیکن دنیا، اسلام نیچرل مذہب ہے نا، نیچر کا خیال کرتا ہے، نیچر، فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک صاحب مجھ سے الجھنے لگے کہ اسلام میں تو قوم اور ذات پات نہیں ہے، تو یہ جو فقہا نے مسئلے بیان کیے، میں فقہ کو نہیں مانتا، فقہا نے جو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جی وہ ایک اونچی قوم کی لڑکی کا نیچے قوم کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے، تو یہ فقہا کی اپنی خرافات ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی چمار کا رشتہ آئے تو آپ دے دینا اس کو۔ کہے گا کیوں دوں؟ میں نے کہا جب اسلام میں سب ایکویل ہیں، سب برابر ہیں، تو چمار اور بھنگی میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق بولو نا بھائی، نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں پوچھتے ہو کہ قوم کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، ابا کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اس لیے تو پوچھتے ہیں کہ بے جوڑ نکاح نہ ہو جائے۔ دیکھو مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، مذہب کی قید بھی، کیونکہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت اگر آپ سے کمتر بھی ہے تو چلے گا، لیکن جو آپ کا سرپرست ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ آپ سے اونچا ہونا چاہیے، تبھی عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی، فخر کرے گی اس پہ، یہ میرے سر کے تاج ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ یہ بے جوڑ نکاح ہوگا، چلے گا نہیں مارکیٹ میں۔ تو اس لیے اسلام میں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ جو رشتہ بچی کے لیے آیا ہے یہ کفو ہے، یہ ہر لحاظ سے اعلی اور کامل ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اس لیے اسلام میں چونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں چند مخلصوں کو چھوڑ کر، وہ زیادہ تر لبرل لوگوں سے متاثر ہیں، ان کی نظر میں نکاح ویسے بھی کوئی قابل لفٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نکاح ہوتا کیا ہے، نہیں بھی کرو تو ساری زندگی کچھ نہیں ہوتا، تو اب نابالغ بچی کا نکاح تو ان کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں نا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک پاکیزہ معاشرے کی، ایک اس معاشرے کی جو فطرت سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہی نہیں ہے، ان کو تو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی زندگی جب ہے جب یہ دونوں ساتھ زندگی گزاریں۔ اب 40-40 سال میں جو لبرل لوگ جا کے شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں آدھی زندگی تو تمہاری نیچر سے بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی، اب اس تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو جو 40 سال میں نکاح کا قائل ہو، اس کو بالغ نابالغ بچی کا نکاح سمجھ میں آئے گا اس کے؟ تو پہلے تو آپ اپنے دماغ میں، آپ کو یہ دیکھیں، ہر بات کو سمجھنے کے لیے کہ پہلے کچھ مقدمات، کچھ تمہیدی چیزیں ایسی تھیں جو فرض کرنی پڑتی ہیں، پہلے ان پر آئیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بچی کا کے لیے جوڑ کا رشتہ، یہ بچی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی 6 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 49 ایئرز اولڈ تھے، 49 سال کے، تو حضرت ابو بکر نے 6 سال کی بچی کا نکاح کیا ہے، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے کیا کہ اگر میں نے بلوغت کا انتظار کیا تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، بولو بھائی، تبدیل ہو جائے اور آپ نہ کریں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا؟ اور حضرت ابو بکر کو یہ بھی اطمینان تھا کہ میں جس بچی کو جس ماحول میں جس تربیت دے رہا ہوں، بچی کبھی بھی اس رشتے کا بعد میں انکار نہیں کرے گی بالغ ہونے کے بعد، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ 49-50 سال کی عمر میں ایک رخصتی ہوئی ہے، 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، 9 سال میں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال میں صحت مند خواتین میں سے تھیں، یعنی اللہ نے ان کو ایک صحت بھی بہت اچھی دی تھی۔ تو اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلوغت کے بعد ساری زندگی اس رشتے پہ فخر کرتی رہی ہیں، اتنی محبت اپنے شوہر سے، اتنی محبت اپنے شوہر سے کہ مثال دی جاتی ہے امی عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کجاوے میں بیٹھ گئے اور میرے کجاوے سے باہر نکل گئے، تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے اپنا پاؤں کجاوے سے باہر نکالا کہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں ہلاک ہو جاؤں، اتنی تکلیف۔ تو یہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے نا جو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اب انگریز اعتراض کرتے ہیں کم عمر بچی کا اتنی بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کر دیا, یہ تو ظلم ہے. او بھائی مدعی سس گواہ چست, جس پہ یہ ظلم ہوا وہ خوش ہو رہا ہے اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, یہ تو مدعی سس گواہ چست ہو گیا نا, بہت مشکل ہے بھائی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میری بچی کے لیے اس سے بہتر آپشن نہیں ہے. تو یہاں عمر کے فرق کو بھی برداشت کیا گیا ہے کہ عمر کا فرق اتنی اہمیت نہیں ہے, ہیں یہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین. ایک انگریز خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا, یہ جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, ان کے اعتراضات انہی چند چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, چار شادیاں, کم عمر بچی سے نکاح, اور وہ باندیوں سے ریلیشن, اور جہاد. بس یہ پانچ چھ چیزیں جن کے 1400 سال سے علماء جواب دیتے 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 مطمئن کرتے ہیں, مگر یہ شاید مطمئن ہونا چاہتے نہیں ہیں. تو ایک عیسائی خاتون تھی انگلینڈ سے, انہوں نے سوال پوچھا اسکائپ پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی, آپ کی عمر اتنی تھی, ان کی عمر اتنی تھی, یہ کیا ہے, یہ تو عیاشی ہے معاذ اللہ. معاذ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے نہیں کہا تھا, اس نے کہا مجھے اس اشکال کا جواب مل جائے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا نبی مانتی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مانتی ہوں. میں نے کہا آپ کا خیال یہ کہ حضرت عیسیٰ سے افضل اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل. میں نے کہا آپ کی عمر 9 سال ہو اور بالغ ہو چکی ہوں آپ, اور عیسیٰ ابن مریم آپ کو نکاح کا پیغام بھیجیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پیغمبروں کی صحت, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے, وہ 60 سال میں بھی صحت مند ہوتے ہیں. پیغمبر اپنے وقت میں سب سے خوبصورت ترین انسان ہوتے ہیں, جو اس وقت میں ہر لحاظ سے اللہ نے پیغمبروں کو کامل بنایا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کا حضرت عیسیٰ پہ ایمان بھی ہو, جس کا ایمان نہیں ہے اس سے تو ہم بات نہیں کر رہے نا, آپ کا ایمان بھی ہو کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے ہاتھ پہ اتنے معجزے ظاہر ہوتے ہیں, یہ اپنی قوم میں سب سے خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں, تو آپ کے لیے اگر نکاح کا وہ پیغام بھیجتے آپ قبول کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. دیکھو گوروں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, منافقت نہیں ہوتی, جو اندر ہے نا وہی ان کے زبان پہ ہوتا ہے. یہ گھمائی ٹوپیاں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت ہیں, ہر قوم میں جہاں برائیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں نا. اس نے کہا میں تو کر لیتی. تو میں نے کہا ممی عائشہ کے ابا نے بھی یہی سوچا کہ جب یہ پیغمبر ہیں اور میری بچی بھی اسی ماحول میں تربیت پائے گی, اسلام میں اللہ نے اتنا حسن, اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جو اسلامی ماحول میں ایک دفعہ گزرتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو پسند کر ہی نہیں سکتا. تو ان کو, تو میں نے کہا جب وہ بھی خوش اور ساری زندگی انہوں نے خوشی کے ایام میں گزارے, تو پھر کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو الحمدللہ وہ قائل ہو گئی, اسلام قبول کیا نہیں کیا اس کا مجھے علم نہیں ہے, پھر میرا کوئی رابطہ نہیں ہو ان سے, لیکن وہ اس نے مان لیا کہ ہاں یہ جواب درست ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں, بعض دفعہ باپ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ بہترین رشتہ ہے, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور کیونکہ جب اچھا رشتہ نکل جاتا ہے تو پریشانی باپ کو ہوتی ہے, محلے پڑوس والوں کو تو صرف اعتراض کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ تو چسکے لیتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ سخت مجبوری میں ہے تو اس لیے علماء نے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. چند نابالغ بچی کا جو نکاح ہے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط, باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو, جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر ہوتی بھی ہے. اگر باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابا اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ نکاح کالعدم ہے, یہ نکاح منعقد, بولو نا بھائی, نہیں ہوگا. دوسری شرط, باپ کی کوئی لالچ نہ ہو اس میں. مثلاً اندرون سندھ بعض علاقوں میں اور بعض قبائلی علاقوں میں, سب جگہ نہیں, بعض علاقوں میں, قبائلی میں بھی نہیں بلکہ گلگت وغیرہ میں بعض علاقوں میں ایسا رواج ہے کہ وہ بیٹیاں بیچ دیتے ہیں, باپ پیسے لے رہا ہوتا ہے, تو پیسے لے کے اگر کسی نے بیٹی کا نکاح کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے اس میں باپ نے بچی کا مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد سامنے رکھا ہے، تو ایسا نکاح بھی کل عدم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایسا نکاح کیا جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیٹی کی مصلحت سامنے نہیں تھی، مثلا نو عمر بچی کا نکاح بہت بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا. دیکھو امی عائشہ کا نکاح بڑی عمر میں کیا تو وہ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کیا تھے، پیغمبر تھے، تو بڑی عمر کے آدمی سے کیا جبکہ اس میں کوئی خاص مصلحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو نہیں کہ بہت کوئی اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں، کوئی ایسی بات ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، نارمل آدمی ہے. تو یہ نکاح بھی کل عدم ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی کا مفاد سامنے بولتے کیوں نہیں رکھا گیا اس میں باپ نے بیٹی کا، کیونکہ اگر بیٹی کا مفاد سامنے رکھتا تو جوڑ کا رشتہ، جوڑ میں عمر بھی تو آتی ہے. دیکھو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا اور حضرت عمر نے بھی. یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی سے افضل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کو کے پیغام کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کی عمر زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. حضرت فاطمہ کی عمر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی عمر میں ایج ڈفرینس زیادہ ہے، اس بیس پر آپ نے انکار کیا. اور کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی سے، کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا عمر کا، بعض میں 10 سال آتا ہے، بعض میں 9 سال آتا ہے، تو 9, 10, 11 اس کے لگ بھگ عمر میں فرق تھا، اور بعض میں 6 سال کا بھی ہے، بعض روایتوں میں 6 سال کا فرق بھی ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی. تو بہرحال 9 سال 10 سال یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. اور پھر حضرت علی جیسے صحابی کے لیے تو ویسے بھی یہ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایج کا خیال کرنا بھی اسلام میں کیا ہے، بولو بھائی، ضروری ہے تاکہ ان کا مزاج آپس میں میچ کریں. لیکن بعض مواقع پر اس کا خیال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کوئی شوہر میں کوئی ایسی بڑی زبردست خوبی تھی کہ وہ ایج ڈفرینس کو اس خوبی کے بدلے میں اس کے مقابل سمجھا گیا ہے، جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اسی طرح حضرت عمر نے نکاح کیا ہے حضرت علی کی بیٹی سے، ام کلثوم جن کا نام تھا، بہت زیادہ عمر میں فرق تھا، لیکن آپ خلیفۃ المسلمین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو یہ اتنا بڑا وصف تھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. پہلے انکار کیا حضرت علی نے ایج ڈفرینس کی بیس پر کہ ان کی عمر زیادہ اور آپ کی بچی کی عمر کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت بها الباہا، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میری رشتہ داری ہو جائے. اور پھر انسان یہ بھی بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ایج میں فرق تو آ رہا ہے لیکن جس کو بچی دی جا رہی ہے وہ سمجھدار ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس بچی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کے بچوں کی طرح ڈیل کیا جائے اس کو. اگرچہ ایسے داماد آج کل مارکیٹ میں، داماد بھی شارٹ ہیں سسرال بھی شارٹ ہے، کم عمر بچی کو اگر آپ کسی کے حوالے کر دیں وہ ڈیل اس کو ایسے ہی کرتے ہیں، 40 سال کی عورت ہو، اس کا قیمہ بنا کے کھا جاتے ہیں. میں کم عمر بچی کے نکاح کی ترغیب دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس سسرال کے حوالے کر رہے ہیں نا ان کو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان میں چنگیز خان کے جراثیم کتنے ہیں، وہ اس سے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے جب نکاح کیا تو ان کے لیول پہ آ کے ان سے معاملہ کیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ آپ کا لیول کتنا اونچا تھا، ساری کائنات کے سردار، مگر امی عائشہ سے جو آپ کا معاملہ تھا وہ ان کے لیول پہ آ کے، سمجھ رہے؟ تو جیسے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ان سے محبت کا اظہار کس طرح سے کیا، وہ کھیل رہی ہیں گھر میں گڑیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح کر رہے ہیں کہ یہ پر والے گھوڑا کہاں سے آ گیا آپ تمہارے پاس، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ جنت میں جو گھوڑا ہوگا وہ، انہوں نے فرمایا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا یا جنت میں فرمایا کہ اس میں پر ہوگا، مجھے بھی پوری روایت یاد نہیں ہے. پھر ان کو کھیل دکھا رہے ہیں حبشیوں کا، مسجد نبوی میں بہت دیر تک حبشی کھیلتے رہے ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پر مسجد نبوی کی دیوار پہ وہ کھیل دیکھ رہی ہیں. پھر وہ فرماتی ہیں سوچو ایک نو عمر لڑکی نے کتنی دیر کھیل دیکھا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں. تو وہ ان کی سطح پہ آ کے ان سے معاملات کیے ہیں, اس لیے یہ رشتہ بڑی کامیابی سے چلا. آج اگر کسی نو عمر لڑکی کو سسرال کے حوالے کر دیا جائے اور سسرال سمجھدار نہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دیکھو بچیاں بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سارے دن برتن بھی مانجے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. وہ بچی ہے بھائی, اس کا بھی اتنا دماغ نہیں ہے, تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ ایک بچی 13-14 سال کی اور آپ اس کی شادی کر دیں. ہاں کوئی سمجھدار سسرال مل جائے تو یہ چیزیں جانتا ہو کہ بھائی بچی ہے تو بچیوں کی طرح ہی وہ رہے گی, تو پھر ایسی صورت میں نہ کرنا بچی پہ بھی ظلم ہے اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس سے پھر بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ نکاح کیا جائے ان شرطوں کے ساتھ. تو پہلی شرط کیا ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت اور لڑائی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ باپ نے جو نکاح کیا ہو وہ ایسی جگہ نہ کیا ہو جس میں اپنا مفاد سامنے رکھا ہو, بیٹی کا مفاد سامنے نہ رکھا. اور یہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے, اگر اپنا مفاد سامنے رکھا ہے تو نکاح کل عدم ہے. ضرورت اس کی کیوں پڑتی ہے؟ ایک اور وجہ سے. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کفو یعنی ہم پلہ رشتہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نالائق ہیں. یہ حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے, اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا اور میری موت واقع ہو گئی اس دوران, تو یہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوگی اور اس کے بھائی سنجیدہ نہیں ہے. جیسے یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے, بھائیوں کو دلچسپی نہیں ہے بہن کے معاملات میں. لڑکیوں کی عمریں 40-40 سال ہو گئی ہیں, بھائی خود ہل غپاڑے کرتے پھر رہے ہیں اور بہن کا خیال نہیں ہے, اور ویسے بھی تانے دے دے کے اس کو ذہنی مریض بنا دی. ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو باپ یہ کہتا ہے کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے اس کو کسی ایسے شخص کے نام کر دوں جو ساری اس کی مالی کفالت بھی اٹھا لے, اس کی ساری ذمہ داری بھی اٹھا لے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. رخصتی تو ہوگی بلوغت کے بعد, لیکن یہ کسی کی امانت ہوئی ہے اور میں تسلی سے دنیا سے جاؤں کہ بھائی بچی کی جو امانت تھی اور بچی کی جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ اللہ نے مجھ سے پوری کروا لی ہے. بعض دفعہ دشمنیاں ہوتی ہیں باپ کی, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کوئی قتل کر دے گا تو اس بچی کا کیا بنے گا. تو یہ تمام حکمتیں اور مصلحتیں جس کی وجہ سے اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو بھی جائز قرار دیا ہے, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. بہت کم اس میں اکا دکا کہیں اختلاف ملتا ہے جو دلائل کی روشنی میں کل عدم ہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بچی کی تو رضا کا خیال نہیں کیا گیا. جو زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس آئے نا نیگیٹو, کہ بھائی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پھر جب بچی کی شادی ہو تو اس کو وہ رشتہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کی رائے کی آزادی, بالغ ہوگی تو پھر تو بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نا. نابالغ بچی کی رضا کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, دنیا میں کبھی بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس قانون کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہ ہو. قانون سازی ہمیشہ میجورٹی کو دیکھ کے ہوتی ہے. دیکھو اسلام نے قانون بنایا کہ دو گواہ اگر ثابت, دو عادل گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں نے چوری کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول رہے ہوں اور نہ بے گناہ آدمی کا ہاتھ کٹ جائے. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے, خود نبی کے دور میں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر گواہی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ کر لوں اور کسی کا مال کسی کو دے دوں اور حقیقت میں وہ اس کا نہ ہو تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, کیونکہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. بھائی نبی کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوا, ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرا مال کھایا ہے اور دو گواہ بھی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے مال اٹھا کے گواہوں کی وجہ سے مدعی کو وہ مال دے دیا. تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ مدعی کو یہ پتا ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، لیکن مدعی یہ کہے گا چلو گواہ نہیں، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے نا، تو نبی کا فیصلہ اب تو میرے لیے حلال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میرے ایسے فیصلے سے، میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا، میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، میں نے تو گواہوں کو دیکھا بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سچ بول، گواہ سچے ہی ہوتے ہیں، تو میں نے تو اس بیس پہ فیصلہ کر دیا، میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، تو اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول کے فیصلہ کیا ہے یا جھوٹی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس میں، تو میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے، الفاظ تو یہ نہیں ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ اب آپ بتاؤ کہ اس امکان کی بیس پر کہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کیا گواہی کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز دو گواہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو گواہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ بول کے فلاں بندے کے ہاتھ کٹوا دیے، اس ہاتھ کی تو اب تلافی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہ سسٹم ختم کرو۔ سسٹم ختم کرو گے تو معاشرے میں چوریاں بڑھیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کو دیکھ کر اور اکثر احوال کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، ہر قانون میں کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ہر قانون کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال، ہاں زیادہ غلط استعمال ہو پھر وہ قانون غلط ہے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کا جب نکاح باپ کرے گا تو غالب گمان قریب با یقین یہ ہے کہ باپ سے زیادہ بچی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور ان شرطوں کی بھی رعایت ہے کہ اپنا مفاد نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ باپ نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے، تو اس میں غالب قریب با یقین ہے کہ بیٹی بالغ ہونے کے بعد اس فیصلے کو مسترد، بولو بھائی، نہیں کرے گی، اس فیصلے کو مسترد نہیں کرے گی، اس لیے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا۔ چند واقعات ایسے ہو، کیونکہ باپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کر رہا ہے، تو اس مطلب بہت ہی کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے، تو وہ کیوں منع کرے گی اس کو؟ اگر ہم اس بچی کی اس رعایت کی وجہ سے، آزادی کی وجہ سے کہ اس کی رائے کا احترام لازم ہے، اگر باپ سے یہ اتھارٹی سلب کر لیں تو پھر دوسرے نقصانات زیادہ ہیں۔ وہ نقصانات دیکھیں، بچی کو جو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ بچی کو نقصان سے بچانا۔ اب یہ اختیار دینے میں نقصان سے بچانا زیادہ ہو رہا ہے، یہ اختیار چھیننے میں نقصان سے، تو نابالغ بچی سے اختیار چھینا جائے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے، اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو نابالغ بچے کا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی جائیداد ہے، نابالغ بچہ وہ نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، جو نابالغ نا سمجھ بچہ ہوتا ہے نا، اس کو خرید و فروخت کا شریعت نے اختیار نہیں دیا، کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اس کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے۔ اب بچے کی پراپرٹی ہے، باپ کو یہ معلوم ہے کہ ہے یہ میرے بیٹے کی، لیکن یہ پراپرٹی ایک سال کے اندر اپنی قیمت کھو دے گی، یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے گا ڈاکوؤں کا، یا یہ چائنا کٹنگ میں آ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ شریعت باپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ بچے کی پراپرٹی بیچ دے، چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جب بچے کی پراپرٹی بکے گی، بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس پراپرٹی کو واپس لینے کا اختیار، بولو نا بھائی، نہیں ہے، کیونکہ یہاں باپ نے بچے کا مفاد سامنے رکھ کر اس کی جائیداد، عام حالات میں باپ بچے کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا، لیکن یہاں پر باپ بیٹے کی جائیداد کو، چھوٹے نابالغ بچے کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے پاس واپسی کا آپشن بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر واپسی کا اس بے کو ختم کرنے کا بچے کو اختیار دیا جائے تو پھر اس کا نقصان ہے جس کو پلاٹ بیچا گیا ہے، وہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی، میں آگے سودے کر چکا ہوں، میں رینٹ پہ دے چکا ہوں، اور آپ مجھ سے یہ واپس لے رہے ہو۔ کیونکہ اگر ہم اختیار دیں گے نا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پلاٹ کو یہ بے قلعدم کر سکتا ہے، تو پھر لینے والے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے یہ ہم نے خرید لیا اور پھر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، تو کون لے گا پھر وہ؟ تو نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پراپرٹی کا۔ اسلام میں پراپرٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے، جب پراپرٹی کے معاملے میں نابالغ بچے پر جبری فیصلہ تھوپا جا سکتا ہے بچے کے فائدے کے لیے، تو نکاح کی ویلیو اسلام میں پراپرٹی سے زیادہ ہے۔ بچے کا پلاٹ بعد میں نہ بکے، چائنا کٹنگ میں آ جائے یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے، اس میں مال کا نقصان ہے، لیکن بیٹی کے لیے بعد میں اچھا رشتہ نہ ملے اس کی زندگی کا نقصان ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ تو جیسے وہاں شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچے کی پراپرٹی جبرن بیچ سکتا ہے چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو، کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار بھی نہیں ہوگا، اسی طرح شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بعد میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، بھائیوں کی بھیڑ چڑھ سکتی ہے، معاشرہ اس کو یرغمال بنا لے گا، ماحول اس کو خراب کر دے گا، یا اور کوئی وجہ ایسا اچھا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملے گا، تو باپ بچی کے فائدے کی خاطر جبرن اس کا نکاح کرا سکتا ہے شریعت میں۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، تو اسلام نے اس میں بچی کا فائدہ، اور پھر بچی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کے اختیار دیں گے تو نکاح کرے گا کون اس سے؟ پھر آپ کو بتاؤ کہ میری بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے تو آپ ایسی عورت سے نکاح کرو گے؟ ہے بھائی، اب بولیں پھر یہ تو کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے، یہ تو کبھی بھی نکل سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ رشتہ اس کو بعد میں پسند نہ آیا، تو یاد رکھو یہاں اگر کا جتنا احتمال ادھر ہے نا، وہ بلوغت کے بعد نکاح میں بھی وہ احتمال ہے، کیونکہ پورے طور پر تو انسان کسی کو اسی وقت پرکھتا ہے جب اس سے نکاح ہو اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو، ورنہ درجنوں کیا لاکھوں ایسے واقعات ہیں بچی کی رضامندی سے نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد، اور بچی نے چار دن بعد کہہ دیا ابا مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے کے معاملات اور ہوتے ہیں، نکاح کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں، تو یہ امکان تو بالغ ہونے کے بعد اور اس کی رضا سے شادی کے بعد بھی موجود ہے کہ اس کو رشتہ پسند نہ آئے۔ نہیں یاری بات سمجھ، تب یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے چار سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو۔ میں ابھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے، کنوارے گھوم رہے تھے کنوارے۔ میں نے کہا آپ کی عمر اتنی، نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو، اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اقامہ کہتے ہیں، ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں، تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں، یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلے دوستی لگاؤ، 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں، حرام ریلیشن، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو، پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی، ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ، اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے، بھڑک بھی نہیں جاتا، اور ایک دم موقع کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے، پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر ایک ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں، 5 سال، 4 سال کہیں، مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں، کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے، کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے، کم سے کم پیکج۔ اور یورپ میں بھی یہی ہے، گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی، اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے، لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق۔ تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو، اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ تو اس لیے بچی کی شادی بھی اگر باپ کر دیتا ہے اس کی رضا کے بغیر، تو اس میں اور بالغ لڑکی کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس کو بھی تجربہ نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کو وہ بھی شادی کے بعد ہی تجربہ ہوتا ہے، پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا، وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا، بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہے تو بھی تجربہ نہیں ہوتا، اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے، نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا، اسلام نے کہا اتنا فری ہونے کی ضرورت اور اتنے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے دیا کہ بھائی باپ کو کہا کہ بھائی تم بچی اگر نابالغ ہے تو پھر تو بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا، اسلام نے باپ کو کہا کہ بھائی اس کا نکاح کر دو اگر اچھی جگہ سمجھ رہے ہو، اور غالب امید یہی ہے کہ یہ راضی ہوگی کیونکہ باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں۔ امی عائشہ کی جو شادی اتنی کم عمری میں کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے ماحول میں ڈھل جائیں یہ۔ آج اتنی بڑی بڑی عمروں میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ اس سسرال میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی، ان کا اپنا ایک وہ پورا ایک اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے، میاں کا قبلہ الگ ہوتا ہے، بیگم کا قبلہ الگ، نہ وہ اس کی بات مانتی ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو یہ آج کل تو تجربوں کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں، تو بتاؤ طلاق کا ریشو پہلے تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے نابالغ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں، 13-13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں، طلاقیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو پریکٹیکلی پتا چل رہا ہے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے اور یہ جو لبرل لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، یہ تو تجربے سے مشاہدے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ اتنے لمبے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہاری رائے ویسے بھی غلط ہے، یہ تو نکاح کے بعد پتا چلے گا۔ تو اسلام نے کہا باپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ دیکھو ماں بھی بہت خیر خواہ ہے لیکن تجربہ اس کا زیادہ نہیں ہے، عورت ہے نا، قوت فیصلہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، عورت ہے۔ نابالغ بچی کی ماں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں، اسلام نے اس کو اتھارٹی نہیں دی، باپ کو دی ہے کہ باپ کو بیوقوف بنانا، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھائی بیوقوف کہاں سے بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ مرد ہے نا، وہ تو محلے پڑوس میں گھومتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، پھر اس میں قوت فیصلہ بھی ہے۔ اس نے اپنی شادی کی تھی تو سسرال کو بیوقوف بنایا تھا، اس کو پتا ہے کہ اب اگر کوئی میری بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو میں پہلے کر چکا ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو پتا ہے تو میں پہلے، یہ ٹوپیاں یہ گنتی ہم نے بہت کھیلی ہے، کوئی اور بات کروائی، وہ دماغ صحیح گیا، کچھ اور، کوئی اور کہانیاں سنا، کوئی اور قصے سنا، یہ تو ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے باپ کو کہ وہ اپنی بچی کا مستقبل اگر بہتر سمجھتا ہے تو کر لے، اور جو تحفظات ہیں کہ اس میں تو بچی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، تو بھائی رائے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا، جہاں رائے کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے وہاں رائے کا اعتبار ہے، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں کہا ہے کہ تمہاری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا فیوچر تمہاری رائے کو سامنے رکھیں تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ بالکل اس کی مثال میں نے پلاٹ کی دی ہے، نابالغ بچے کا پلاٹ ہے، باپ کو پتا ہے ابھی نہیں بکا تو مناسب قیمت بعد میں نہیں ملے گی، بچہ راضی نہ بھی ہو آپ اس کا پلاٹ بیچ سکتے ہیں، جب بیچ سکتے ہیں بعد میں بچے کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اب بچہ بالغ ہونے کے بعد ابا نے میری پراپرٹی بیچ دی، مجھ پر ظلم ہے، او بھائی اگر نہیں بیچتے تمہارا نقصان تھا اس میں، فائدہ ہے اس میں۔ تو اس لیے اسلام نے یہ قانون بنایا۔ تو یہ جو میرے کلپ پہ نیگیٹو کمنٹس گئے ہیں نا، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ، ایک تو وہ کلپ پہلے اچھی طرح سمجھیں، اور پھر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ اسلام نے ترغیب نہیں دی ہے کہ نابالغ بچیوں کا نکاح کیا کرو، ایک ضرورت کے وقت اس کو حلال کیا کہ ایک ضرورت ہو معاشرے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے دیکھا کہ جہاں نابالغ بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، جیسے بعض علاقوں میں نابالغ بچیوں کو بیچا جاتا ہے، وہاں منع کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح نہ کریں، بلکہ بالغ کا بھی نہ کریں، کیونکہ وہاں بالغ بچیوں کو بھی بیچا جاتا ہے۔ بچی بالغ ہونے کے بعد بھی تو بڑی معصوم ہوتی ہے، نو عمر ہوتی ہے، اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے اپنے اچھے برے کا، تو وہ تو وہاں بھی ظلم ہو سکتا ہے بچی کے اوپر نا، اس کی رائے سے آپ نے نکاح کر دیا لیکن اس کو بیوقوف بنا دیا سامنے والے نے، اور بن جاتی ہیں بڑے آرام سے بیوقوف بنانے کے طریقے، نیٹ پر آپ سرچ کر لیں بچیوں لڑکیوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے، 2 منٹ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے عمومی چیز قاعدہ ہمیشہ عمومی ایک ماحول کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کا نکاح عدم بلوغ میں ہوا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اجی وہ تو 16 سال عمر تھی، اجی وہ تو یوں تھا، اجی وہ تو یوں تھا۔ او بھائی جان، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو عربوں کا کلچر بھی معلوم نہیں ہے، عرب میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس عمر میں حضرت عائشہ کے نکاح کے اور بھی پیغام آئے تھے، تو جب اور بھی پیغام آئے تھے اس کی علامتیں وہ بالغ تھیں، تو اس عمر میں نابالغ بچی کے لیے بھی نکاح کے پیغامات جایا کرتے تھے۔ اصل میں ہم کسی بھی ماحول معاشرے کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کلچر ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، تو اس لیے ہمیں وہ دوسرا کلچر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہاں، تو میں ایک بات رہ گئی تھی بیان میں، اس کلپ میں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اصل زندگی تو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے نا، تو یا تو اسلام اجازت دیتا کہ 10 سال تجربے کرو اس کے بعد نکاح کرو تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن ہوتا یہ کہ جب 10 سال تجربہ کرے گا تو اس میں نکاح کی رغبت اور خواہش، وہ ویسے اتنی حرام کاریاں کر چکا ہوگا، ڈیٹیں مار چکا ہوگا، اس کو پھر بیوی کا شوق ویسے ہی نہیں رہے گا. اور مشاہدہ یہ ہے کہ 20-20 سال کے تجربوں کے بعد بھی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. اکثر کامیاب شادیاں وہی ہیں جس میں باپ بیٹی کا اچھا ریلیشن تھا اور باپ بیٹی کا خیر خواہ تھا، اس نے بچی کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، میں مجھ سے بہتر تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بیٹی کی تربیت اچھی کی تھی، بیٹی نے کہا ابا جب آپ نے اچھا کھلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، اچھی تعلیم دی ہے تو امید ہے یہ رشتہ بھی آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا. تسلی سے چلی گئی، تمیز کی زندگی گزری، 90-90 سال کی عمریں نکال کے دنیا سے چلی گئیں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا. ہماری دادی کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 85 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے، بڑی کامیاب زندگی گزاری. وہ تو بسا اوقات لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا انہوں نے. تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، ان سے متاثر ہیں. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ 20-20 سال تجربے کر کے دیکھو یا 6-6 مہینے استخارے نکالو. اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی ایلفی سے چپکاؤ مت، امساکم بمعروف بھلے طریقے سے جڑ کے رہو، او تسریح بحسان نہیں بنتی، تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں تمیز سے علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے، استخارے نکالتے رہیں گے، بٹ کالا آ رہا ہے، پیلا آ رہا ہے، نیلا آ رہا ہے، بزرگ نے بتایا دانا الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا تو نیلا ہو گیا، پھر انگوٹھی، مہینے مہینے لگا دیں گے نکاح میں. اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے، پہلے کچھ پروسیس اسلام نے بیان کیے ہیں کہ محبت سے جوڑو، دونوں خاندان بیٹھے نصیحت کرو، اور یہ بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی، کچھ آڑا ترشا چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے. ہر لحاظ سے کوشش کر لی پھر بھی نہیں آیا تو اسلام کہہ رہے تمیز سے علیحدگی. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاپ ہوتا ہے، ہو جائے تو پھر علیحدگی کا آپشن ختم. اگر علیحدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی، اس کو بھی تانے کوسنے تو طلاقی ہے، اور مرد کو بھی طلاقن وہ طلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں، وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں، ایک اتنا گندے طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے. پھر کئی کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں، کہتے یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے، یہ چمچ میرا واپس کرو. ٹھیک ہے نا، چمچوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا، آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست تھے رشیا میں، ایک یہودی خاتون بوڑھی، وہ ان دوست جو تھے نا وہ داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، ان کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا مسلم ہے. تو اس خاتون نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ مسلم ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا میں مسلم. کہہ رہی اللہ کا شکر ادا کرو تم مسلمان ہو. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کیوں بھائی، یہودی ہو کے اسلام پہ اتنا فخر؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، ہمارے مذہب میں نکاح ہے طلاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی، پوری زندگی برباد. اب اس نے تو سوچ سمجھ کے شادی کی تھی نا یہودی مرد سے. شادی کے بعد بعض دفعہ بندہ شادی کے بعد بھی چینج ہو جاتا ہے، اس وقت اچھا ہوتا ہے، حالات بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے. کہہ رہی وہ لڑکیوں میں بھی انٹرسٹڈ ہے، مجھے ٹائم بھی نہیں دیتا، پوری زندگی مجھے لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، اور میرے پاس مذہب میں علیحدگی کا آپشن نہیں ہے، پوری زندگی میری شوہر کے بغیر گزری ہے تنہائی میں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلاق نہیں ہے. یعنی برباد ہو گئی میری زندگی، تمہارے یہاں بہت اچھا ہے. کوئی اب ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی، میں کوئی طلاق کو پروموٹ نہیں کر رہا، جا جا کے کوئی طلاقیں دینا شروع کر دیں، اللہ معاف فرمائے، اچھا کام نہیں ہے، کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن آخری آپشن بولو بھائی یہ بھی رکھا ہے کہ انتہائی آخری درجے میں کہ بھائی تمیز سے زبردستی چپکانا ہے، پھر سے جوڑ جوڑ کے نہیں گھسو. ٹھیک ہے نا، اسلام تو جوڑ دیکھنا چاہتا ہے. اب ایسے بھی ہو رہا ہے، وہ چھٹے لگا رہا ہے کمبخت، وہ چرس پی رہا ہے، وہ 10-10 لڑکیوں سے اس کی دوستی ہیں، گھر میں آ کے بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، لیکن جب وہ بیچاری بیٹی گھر میں آتی ہے شکایتیں کرتی ہے میری ساس نے تانے دے دے کے مجھے جو ہے نا سانسوں کے, سب سانسیں ایسی نہیں ہوتی جو سانسیں بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض سانسیں انہوں نے بہوؤں کو دماغی مریض بنا دیا. یہ حقیقت ہے, سب نہیں ہوتی ایسے, بعض ہوتی ہیں ایسے, وہ نفس گولیاں کھا رہی ہیں ڈپریشن کی. وجہ اس کی ہے کہ وہ تمیز سے بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہے ان کو. اب وہ کھانے میں اگر نمک تیز ہے تو یہ نہیں کہ بیٹا آئندہ نمک تھوڑا ہلکا رکھو, کہ تمہارے باپ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا پکانا نہیں سکھایا, یہ اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. اب جو عزت دار گھرانے کی عورت ہے وہ ذہنی طور پر اس اسٹائل کو قبول, اس نے اپنے گھر میں تمیز سنی ہے, ابا سے آئیے بیٹھیے بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ, اما سے بھی ایسے تمیز کے الفاظ سنے. اب ساس جب اس طرح سے بات کرے گی کہ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا نہیں سکھایا, تو اس کا میٹر گھومتا ہے. برداشت کرتے کرتے بالآخر پھر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, اور جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہی ہوتی ہے تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر اپنے کسی بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہا ہوتا ہے. وہ سارا دن اسی قسم کے کیسز نمٹ نمٹ گیا نا, وہ بھی کیا ہو جاتا ہے. یہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں, اس کو مذاق نہ سمجھے. بعض نفسیاتی ڈاکٹر نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, وہ پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوتے ہیں, حقیقت ہے یہ. اور ان سے بڑا ڈاکٹر جب ڈاکٹروں کا علاج کرے گا سارا دن, تو بتاؤ وہ کہاں جائے گا پھر. ابھی دبئی میں ہماری ملاقات ہوئی ایک سائیکیٹرسٹ سے, انڈیا کے تھے, بڑی خوبصورت لال پیلے ٹماٹر کی طرح صحت ان کی, میرا خیال تھا 50-55 سال ان کی عمر ہوگی, پتہ چلا جی 71 سال کے ہیں, اور بڑے خوش مزاج نا. تو میں نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نفسیاتی ڈاکٹر ہو کے بھی نفسیاتی نہیں ہیں. انہوں نے کہا واقعی حیرت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر نفسیاتی ڈاکٹر وہ پاگلوں میں بےچارے نا بیٹھ بیٹھ کے خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے اپنے لیے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ میں پاگل نہ ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایک تو کہہ رہے میں بچوں کی نفسیات بچوں کا ڈاکٹر ہوں, اور دوسرا پھر انہوں نے کچھ اپنے لیے انتظام کیا ہوا ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے نا. تو وہ الحمدللہ بالکل بھی پاگل نہیں تھے اور بڑے خوش مزاج. تو مجھے بڑا اچھا, پھر میں نے کہا 71 سال یار صحت اتنی ٹائٹ کیسے ہوئی. تو ان سے میں نے طریقہ پوچھا نا, کیونکہ میرے تجربے بہت ہیں دنیا میں, لوگوں سے ملتا ہوں. جب میں ادھر بیٹھ کے ممبر پہ صحت کے ٹوٹ کے بیان کر رہا ہوں تو پھینک نہیں رہا ہوتا. ہماری اٹھنا بیٹھنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ تو بچپن سے مجھے ویسے بھی شوق تھا اس کا, میڈیکل سائنس اور حکمت کا. تو جس چیز کا شوق ہوتا ہے انسان اس میں ویسے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو خیر, تو اب امید ہے کہ اس کلپ پر انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا اتنی تفصیل سے بات سمجھنے کے بعد بھی. تو وہ اس میں بھی اس کا امکان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی غلط فیصلہ کرے, اور بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور تجربوں کے بعد بھی غلط فیصلہ کرے. تو اس لیے اچھا اب میں ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے, اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق 28 پارے کے پہلے رکوع میں دو طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے نا, اس میں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت بیان کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فرمایا کہ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. تو صاف پتہ چل گیا کہ طلاق جب ہی ہوتی ہے جب ان کا نکاح بھی ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے کہ عدم بلوغ میں آپ کا نکاح ہوا تھا, یہ بھی اس کی علامت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن مسلمان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ایک بات خوب سمجھیں, اسلام کو اپنے حساب سے مت ڈھالو. یہود و نصارہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ انہوں کو اپنے مذہب میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی نظر آئیں تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر لے. اب مجھے جتنی گالیاں اس کلپ پہ پڑی ہیں نا نابالغ بچی کے نکاح پہ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو ان گالیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے, تو اگلا بیان میرا یہ ہوگا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ گالیوں کے بجائے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہود و نصارہ سے یہی ہوا ہے, ان کے پادری کوئی بات کرتے تھے پبلک کی طرف سے گالیاں پڑتی تھی, انہوں نے گھما کے پبلک کے حساب سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ جی ایکچولی یوں ہے تو ایکچولی یوں ہے. آپ کو پتا ہے ابھی جو پوپ ہے نا اٹلی کا, وہ اس شخص سے ملاقات کی ہے اس نے اور اپریشیٹ کی ہے جو گے میرج کا قائل ہے. اب پوپ کا اس سے کیا تعلق, یہ تو عیسائی مذہب میں بھی حرام ہے نا, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لبرل ہیں ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. تو یار بھائی اگر ایسا براڈ مائنڈڈ آپ ہمیں بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی پناہ. تو آپ اپنے حساب سے اسلام کو مت چلائیں, اسلام کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں. یا پھر اسلام چھوڑ دیں. بولے میں مانتا ہی نہیں اسلام کو, لیکن جب چھوڑیں تو پھر پورا چھوڑیں, ادھورا نہیں چھوڑیں. اپنے مطلب کا اسلام لیتے ہیں اور جو اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں نہیں مانتے. یا تو اسلام اگر ٹھیک ہے تو پورا ٹھیک ہے, غلط ہے تو پھر سارا ہی غلط ہے, پورا چھوڑ دیں. پھر وصیت کریں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. پھر مسلمان عورت سے نکاح مت کریں, کیونکہ اسلام میں مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا, پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا یہ. پھر بولے میں کسی ایتھیسٹ سے یا کسی عیسائی سے یا کسی یہودن سے نکاح کروں گا. نماز جنازہ اعلان کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ نہیں ہوگا, کسی بھی گڑے میں جا کے مجھے پھینک دو, چاہے ہندوؤں کی طرح جلا دو. کیونکہ پھر جب مذہب نہیں ہے تو پھر جلانا, مرنا تو ختم ہو گیا نا, پھر جلانا, سرما بنانا اس کو, ٹھیک ہے نا, یا کوؤں کو کھلا دینا, سب برابر ہے. وہ تو ایک باڈی ہے نا, ایک باڈی ہے, ایک فزیکلی اس کی ایک حیثیت کیا ہے کہ یعنی ایک حیوان ہے, بس دو ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان ہے. تو جیسے کتے بلی مرتے ہیں کچرے پہ پھینک دو, تو مر گیا تو کچرے پہ پھینک دو, کوؤں کو کھلا دو, زمین میں دفن کر دو. یہ تو غسل, کفن, یہ تو اسلام نے کہا ہے نا میت کا اکرام. تو پھر ان تکلفات کی چندہ ضرورت نہیں. اگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو وصیت کر دیں کہ میں چونکہ مسلمان نہیں ہوں, مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس لیے مجھے کوؤں کو کھلا دیا جائے معذرت کے ساتھ. یا کسی کو, کسی کے فائدہ ہو جائے گا نا بھائی, انسانیت کو فائدہ پہنچانے تو سب مانتے ہیں, یا مخلوق کو, تو مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, نہ قبر میں دفن کیا جائے, کہیں بھی پھینک دو, چلو مٹی میں دبا دو, جنازہ ونازہ نہیں ہونا چاہیے, میری وراثت تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں. پھر سب کے بارے میں ریٹرن لکھ دو جا کے. ہم جہاں اسلام ہمارے فائدے کا ہوتا ہے وہاں ہم مسلمان ہیں, اور جہاں اسلام ہمارے نظریات کے خلاف جا رہا ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بھائی یہ تو پورا, اگر اللہ کا دین ہے تو پھر ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی اس میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تھینکس فار واچنگ, ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل.